الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، پڑھتے ہیں اس کو، تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوت ہی، جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا، جیسے حق ہے تلاوت کا. تلاوت کا حق کیا ہے؟ یعنی صرف ریڈنگ نہیں، تلا یتلو تلون تلاوتن، یعنی خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، کتاب کے بتائے ہوئے حلال کو حلال اور اس کے بتائے ہوئے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اس میں تحریف نہیں کرتے جیسے یہود نے کی. جو اس میں لکھا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سے چھپاتے نہیں ہیں، محکم آیات پہ عمل کرتے ہیں، متشابہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایک بات کو فالو کرتے ہیں. ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آئی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتی، جیسے پڑھنے کا حق ہے، خوب غور و فکر کرتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں. میں اور آپ ذرا ایک دفعہ بھی کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، کر دیا نہیں، کہاں کیا. جب کہا جائے 10 دفعہ پڑھو تو کہتے ہیں یہ ظلم نہ کرو. بات یہ ہے کہ 10 دفعہ پڑھ کے بھی حق ادا نہیں ہوتا. اصل کیا ہے کہ ہر ہر لفظ سمجھ میں آ جائے، ہر ہر آیت سمجھ میں آ جائے. ہر آیت پہ رک کے دیکھیں، سمجھ آ گئی، کیا کہتی ہے آیت، کیا حکم ہے اس میں میرے لیے، کیا میں نے اس پہ عمل کر لیا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، اور تلاوت میں اس کی قرات بھی آ جاتی ہے، یعنی عربی لہجہ ہو، مخارج درست ہو، تجوید کے قاعدے معلوم ہو، ترتیل کے ساتھ ہو، اس کے بعد غور و فکر ہو، فہم ہو، تدبر ہو، تذکر ہو، عمل ہو، دوسروں کو پہنچایا جائے. یہ ہے یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ کسی نے اس آیت کا بہت اچھا انالیسس کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. تو انہوں نے لکھا ہے آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، اس سے مراد یہود نصارہ اور اب مسلمان بھی ہیں. حق تلاوت ہی، یعنی بیسیکلی تو یہود و نصارہ کے بارے میں اتری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کتاب کی آمد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد بھی کتاب دی گئی. اور یہود کی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ دراصل ہم سب کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اس سے سکھایا جا رہا ہے. حق کا تلاوت ہی میں انہوں نے لکھا ہے تجوید، فہم، تفکر، تدبر، عمل، تبلیغ. جی ہاں، قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق اس کو صحیح طور پر اس پر ایمان لانا ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب ماننا ہے. پھر اس کے بعد اس کی تجوید اور ترتیل جو ہے صحیح طور پر، اس کو صحیح مخارج اور لہجے اور تمام اس کے جو حق ہیں پڑھنے کے وہ دے کر پڑھنا، پھر اس کے معنی پر غور، پھر اس کا فہم حاصل کرنا، پھر اس میں غور و فکر کرنا، پھر تذکر بھی آتا ہے، تذکر کا مطلب ہوتا ہے اس سے نصیحت پکڑنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اسے آگے پہنچانا. تو یہ تمام قرآن پاک کے حقوق ہیں، حق کا تلاوت ہی اس کی تلاوت کا حق ہے. ایسے ہی لوگ جو یہ کام کریں قرآن کے ساتھ، ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہی اس پر ایمان لانے والے ہیں. گویا ایمان تقاضا کرتا ہے ان تمام چیزوں کا. اور جو نہ کرے اس کے لیے فرمایا اولئک هم الخاسرون، کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں. میں لکھتی ہیں کہ جب سے مجھے اس کلام سے محبت ہوئی، میں نے کئی طرح سے اپنی تجوید بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. حسن تو اس کا وہ ہے کہ اتنا حسین کو پڑھ نہیں سکتا اور حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی اپنے سے اچھی کسی کی تجوید سنتی ہوں تو دل تڑپ اٹھتا ہے کہ میری اس سے بھی اچھی ہو. اور ایسی تڑپ آپ میں سے ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میری آج کی قرآن گزرے کل سے بہتر ہو، یعنی کل کی تلاوت سے بہتر ہو، اور آنے والے کل کی آج سے. اور آپ میں سے ہر ایک اس چیز کی کوشش بھی کرے قدم بقدم. فہم، اس کے معنی اور فہم سیکھنے ہی کے لیے میں نے یہاں آنا شروع کیا ہے. تفکر، تدبر، دل تو بہت چاہتا ہے غور و فکر کا، لیکن اس کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے جو کم ہی نصیب ہوتی ہے. دل چاہتا ہے سب کچھ بند کر دو اور بیٹھ کر سوچتے رہو کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے. کبھی فرسٹریشن ہونے لگتی ہے، ارد گرد کا انتشار برا لگنے لگتا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. کچھ غور و فکر ہم یہاں کرتے ہیں، کچھ آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے پس منظر کے ساتھ کرتا ہے جب واپس جاتا ہے. جب آپ یہاں سے واپسی کا راستہ طے کرتے ہیں اس وقت بھی غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کوئی بات آ کے دماغ میں دوبارہ سٹرائک کر رہی ہوتی، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان یعنی گھر کے عام سے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، انسان برتن اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، اس وقت ذہنی واردات اور زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان میں دماغی ضرورت نہیں ہوتی استعمال کی، اس وقت بھی غور و فکر جاری ہوتا ہے. پھر کسی چیز کو حادثہ دیکھتے ہیں، کوئی ٹکراؤ دیکھتے ہیں، کسی کی لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں، کوئی کسی کی کوئی بری خبر سنتے ہیں، تو ان سارے مواقع پر قرآن کی آیات سٹرائک کرنے لگتی ہیں، وہ بھی غور و فکر کا وقت ہی ہوتا ہے. یعنی غور و فکر سے مراد صرف تنہائی میں اندھیرا کر کے خالی کمرے میں بیٹھ کر ہی یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن ایک عملی کتاب ہے اور عملی زندگی میں اس سے روشنی ڈالنی، جیسے ایک ٹارچ ہوتی ہے نا، تو جب آپ کوئی چیز تلاش کر رہے تھے تو ٹارچ کی روشنی وہاں وہاں ڈال رہے ہوتے ہیں، ورنہ اگر آپ ٹارچ جلا کے رکھ دیں تھوڑی دیر بعد سیل ختم ہو جائیں گے. تو اسی طرح ضرورت کے مطابق، مواقع کے مطابق اس پہ غور و فکر کرنا اور فوراً کسی خاص حادثے واقع مشکل کے موقع پر قرآن کی کسی آیت کا یاد آ جانا اور یاد آ کر اس کے مطابق عمل شروع کر دینا، یہی اصل غور و فکر ہے. اور پھر عمل اس کے ساتھ ہی نکل آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں جس مجلس میں کہیں آپ بیٹھے، مثلاً خاص طور پر آپ سے کہا تھا کہ رات کو اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہو اور چھوٹے بچوں کو جو آپ کہانی سنائیں، تو دن میں پڑھی ہوئی کوئی نہ کوئی بات کو بیس بنا کر آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان کو مزید سمپلیفائی کر کے بچوں کے لیول پر اس کی گفتگو ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں تو آتے ہی کھانے کی میز پر بیٹھ کر کیا سناتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جو کچھ وہاں ہوتا ہے، ٹیچر نے یہ کہا، فلاں بچے نے یہ کیا، راستے میں یہ ہوا، سب کہانیاں سناتے ہیں. تو بالکل اسی طرح آپ بھی اپنی کہانیاں سنایا کریں، کہانی کے انداز میں چھوٹی چھوٹی باتیں، تو یہ تبلیغ جو ہے ساتھ ہی شروع ہو جائے گی. تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا. یعنی تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑے علامہ آپ بن جائیں تو پھر ہی آپ کسی کو کوئی بات بتائیں. اس مراد یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، خواہ ایک بات ہے، تو ایک بات اچھی طرح اگر سمجھ میں آگی تو کسی ایک کو ایک بات بھی بتا دینا اس فرض کی ادائیگی اس سے شروع ہو جاتی. تو اس کے لیے خاموش تبلیغ بھی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا، اس سے ابتدا ہو سکتی ہے. اور پھر جو جو اللہ تعالیٰ صلاحیت دے، علم میں اضافہ دے، تو بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا کہ الخاسرون، تو خاسرون کس کا اپوزٹ ہے؟ مفلحون کا. تو مفلحون کون ہے؟ کہ جو اس کے مطابق عمل کریں. اور خاسرون کون ہے؟ کہ جو اس کا حق نہ دیں. لہذا ہم سب کو حق کا تلاوت ہی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگرچہ بنیادی طور پر اہل کتاب کے بارے میں آیا کہ جب وہ اپنی اس کتاب کو یعنی تورات اور انجیل کو اچھی طرح پڑھیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دلائل وہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی آیت صرف کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں ہوا کرتی، اس میں ہر دور کے مسائل کا حل ہے. اسی طرح حق کا تلاوتی سے مراد صرف اہل کتاب نہیں بلکہ اس کے بعد ہم بھی ہیں. اور ہمارے لیے اب چونکہ پچھلی کتابوں پر غور و فکر کی نہیں، اپنے قرآن کی طرف اشارہ ہے، اس لیے ہم بھی اس کا مصداق دوسرے نمبر پر بنتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. ویسے تو بہت آسان ہے نا کہنا، میں اللہ پہ ایمان لائی، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، میں کتابوں کو مانتی ہوں، اللہ کی کتاب کو بھی مانتی ہوں، اتنا آسان ہے کہنا. فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں اس پہ ایمان لانے والے جو اس کتاب کا حق دیتے ہیں. اس معیار پہ ذرا پرکھیں اپنے عوام کو، مسلمانوں کو، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، کیا حق ادا کرتے؟ آج تک کن کاموں میں لگے رہے؟ اور یہ تین چار گھنٹے بھی کتنے بھاری ہیں گھر والوں پہ بھی اور آپ پر بھی، کہ یہ کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اتنی سختی، اتنی مصیبت، سال بھر کے لیے پکڑ کے قید کر کے رکھ دیا ہے. حق تو اس طرح بھی ادا نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، کوشش ہے، ایک دفعہ اس سے گزرے تو صحیح. ایک سال کیا ہے؟ جرنی تھرو قرآن ہے، ایک سفر ہے قرآن کے ساتھ ایک سال کا، اور پھر اس کو چھوڑ نہیں دینا. تھوڑا تھوڑا اس کو کرتے چلے جانا ہے، حتیٰ کہ وہ دل کی بہار، سینے کا نور، عمل کی رونق، قبر کا ساتھی، حشر میں نور، روشنی اور جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے، ہر غم ہر دکھ بھول جائے، ایسی خوشی دل میں آ جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ اس کے مقابل کوئی چیز نگاہوں میں سمائے ہی نہ، کوئی چیز مروب ہی نہ کرے، کوئی چیز متاثر ہی نہ کرے، کوئی چیز اٹریکٹ ہی نہ کرے اس کے مقابلے میں، کھچے چلے آئے انسان اس کی طرح، ہر چیز قربان کر دینے کا سوچ لے. الذین آتیناہم الکتاب، بیسیکلی تو یہود کی طرف اشارہ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ان میں سے بعض ان کے علماء ایسے ہیں جس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے حق کا پڑھنے کا، وہی اصل میں اس کو مانتے ہیں. اور ہی کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے، کہ وہ اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں غور سے پڑھ کر آپ کو بھی مانتے ہیں، آپ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں. وَمَن يَكْفُر بِهِ، اور جو اس کا کفر کرے گا، کس کا؟ اس کتاب کا، اس نبی کا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، جو اس کا حق نہیں دیں گے، جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یکفر کس کا اپوزٹ ہے؟ یؤمنون کا. یؤمنون کون ہے؟ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو اس کا حق دیتے ہیں. اور جو حق نہیں دیں گے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یکفر بھی. یکفر ناشکری بھی ہوتی ہے، انکار بھی ہوتا ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں، اور اس کو کیجولی لینا، کبھی آنا کبھی نہ آنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بہانے بنا لینا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ ناکام ہو جائیں گے، دنیا میں بھی نمبر کم آئیں گے اور عمل بھی کیسے ہوگا جب پتہ ہی نہ ہو، بات پوری سمجھ ہی نہ. آپ دیکھیں کہ اب تک جتنی آیات آپ نے پڑھی کیا ہر ایک دوسری سے لنکڈ نہیں ہے؟ ہے نا. اور اگر ایک دن کا لیسن آپ مس کر دیتے ہیں بیچ میں سے تو لنک ٹوٹ گیا، حق کیسے ادا ہوا؟ پھر کھانا کھاتے ہوئے تو بیچ میں سے آپ اٹھے تو کہتے ہیں میری بھوک ہی ختم نہیں، مزہ ہی نہیں آیا کھانا کھانے کا، لنک ٹوٹ گیا تھا. یعنی کھانا کھانے بیٹھے ہیں، چھوڑ کے پھر اٹھ کے کوئی اور کام کرے، پھر آ کے کھائیں، پھر جا کے کچھ کریں، پھر آ کے کھائیں، کیا ہوگا اینڈ آف دا ڈے؟ آپ کو لگے گا جیسے نہ آپ کھائے ہوئے میں اور نہ بھوکوں میں. تو اگر آپ نے قرآن بھی ایسے ہی پڑھا تو یہی حال ہوگا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اس کا حق دینا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی. کون سی نعمت تھی؟ وانی فضلتکم علی العالمین، خلاصہ ہے کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی. کس طرح؟ دو چیزوں کے ساتھ، علم دین دے کر بھی اور دنیا کی نعمتیں دے کر بھی. تم میں نبوت بھی بھیجی، تم میں بادشاہت بھی بھیجی، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے چن لیا. دنیا والوں کے لیے تمہیں چن لیا، ان کی رہنمائی کا کام دیا، لیکن تم نے اسے پورا نہ کیا. پچھلے 10 رکوع بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بہت سی باتیں سمجھائی گئیں، اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی ان سے آگاہ کیا گیا. تو پچھلے 10 رکوعات میں یا بنی اسرائیل دو دفعہ پیچھے گزر چکا ہے، اے بنی اسرائیل کہہ کے بہت کچھ جو خرابیاں تھیں ان کا ذکر کیا گیا. اب وہ کلام اپنے اختتام کو پہنچا، ان پر کی جانے والی تنقید اور ان کی خرابیوں کی نشاندہی مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی پھر اسی پیغام کو دوبارہ تاکیدن دہرایا گیا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اگر کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو پہلے آپ بتاتے ہیں کہ میں آپ کو فلاں جگہ بھیج رہا ہوں، پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہیں کرنا، اور آخر میں پھر دوبارہ اس بات کو دہراتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ بات پختہ ہو جائے. اس لیے ابتدا میں بھی یہی بات کی گئی اور انتہا میں بھی. پھر خلاصے کے طور پر فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت کہ جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. تمام قوموں پر فضیلت، علی العالمین، وہ فضیلت کیا ہے؟ کسی گروہ کا اللہ کے پیغام کے لیے چن لیا جانا، یہ اصل فضیلت ہے. دنیا میں فضیلت کے بہت سے معیار ہیں، مثلاً کسی کے پاس ڈگری اچھی ہونا، کسی کی جاب اچھی ہونا، کسی کا علم اچھا ہونا، کسی کی شکل اچھی ہونا، سٹیٹس اچھا ہونا، کچھ بھی، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک فضیلت کا اصل معیار کیا ہے؟ کہ کسی گروہ کو اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. فضیلت کا معیار کسی گروہ میں سے ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار اللہ کے دین کو پھیلانے کا منصب عطا ہونا ہے. انی فضلتکم علی العالمین، یاد رکھو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، تمہیں چن لیا، تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہا. اور اس روشنی میں آج آپ سب اپنے آپ کو بھی خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو نعمت ہدایت، اپنی کتاب کا حق ادا کرنے کی صلاحیت اور شوق اور اس کے لیے وقت اور قربانی کا جذبہ دے کر چن لیا. دنیا میں بہت سارے لوگ آپ سے بھی زیادہ محنت کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جو قومیں دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہی ہیں، کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت دماغ لڑائے جا رہے ہیں، بہت سے وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں، بہت سا وقت لگایا جا رہا ہے. اسی طرح دیگر ادیان کے ماننے والے اپنے اپنے دین کی تبلیغ میں، جیسے رمضان میں نے آپ کو ایک اخبار کی کٹنگز پڑھ کے سنائی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ 870 ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے. کرسچن مشنریز اپنی زندگی کے کئی کئی سال ایسی حالت میں گزارتے ہیں کہ انہیں زندگی کی تمام بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے. وہ ترقی یافتہ ممالک کو چھوڑ کر افریقہ کے جنگلات میں نکل جاتے ہیں لوگوں کو مسیح کا پیغام سنانے کے لیے، وحشی قبائل کے اندر رہتے ہیں. مدر ٹریزا کی مثال آپ سب کو معلوم ہے، کس طرح کوڑی اور بیمار لوگوں کے اندر اس خاتون نے رہ کر ان کی خدمت کی. اسی طرح جو لوگ مشنری ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں یا سکولز میں، مختلف آپ لوگ وہاں سے پڑھ کر بھی آئے ہوں گے، کس طرح وہ اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں مسیح کے نام پر. پچھلے سال میرے خیال ہے انہی دنوں میں مری میں ایک کیمپ ہوا تھا نرسز اور ٹیچرز کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، کرسچن نرسز اور ٹیچرز کے. تو جو انہوں نے اشتہار لگایا ہاسپٹل میں، ایک ہاسپٹل میں، تو وہاں ہماری اسٹوڈینٹس بھی تھی، تو اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ مسلم یا غیر مسلم. انہوں نے کہا کہ ایک کیمپ ہم لگا رہے ہیں جس میں ٹیچرز اور نرسز شامل ہو سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر وہاں پر کچھ ٹریننگ ہو رہی ہے تو کہیں سے بھی اچھی بات سیکھنے میں کیا حرج ہے، ہم بھی اپنے کچھ ٹیچرز بھیج دیتے ہیں، جا کے یہ بھی اچھی ٹریننگ لے آئیں. اب آپ میں سے بعض کے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط بات ہو کہ آپ کرسچن سے سیکھنے کیا گئے تھے، لیکن وہی حدیث پھر دہراؤں گی کہ حکمت جو ہے مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں بھی دیکھے پالی. کسی سے بھی کوئی ٹیکنیک سیکھنا، ٹیکنیکل چیز سیکھنا، یعنی ہم مسیحیت تو سیکھنے نہیں جا رہے، لیکن مسیحیت کو پھیلایا کیسے جا رہا ہے، اس کے سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں. اور ہمارا ایمان اتنا کچا بھی نہیں کہ کسی میں مسیحی کے پاس بیٹھ کر فوراً ہی مسیحی ہو جائیں گے، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں. تو خیر ہم نے اپنی دو ٹیچرز کو بھیجا، اور ان میں سے ایک یہاں بیٹھی ہوئی بھی ہیں، تو تھوڑا سا بتا دیں ان کو لائیو، کیونکہ میں بتاؤں گی تو ذرا سیکنڈ ہینڈ بات ہوگی. تو انہوں نے وہاں کی نوجوان خواتین جو باقی سب کرسچنز تھے، تو یہ بس دو لوگ مسلمان تھے، تو انہوں نے جو دیکھا وہ تھوڑا سا آپ کو ہی بتا دیتی ہوں. ان کا جذبہ اور وہ جو ہم نے زندگی بتا دی، وہ بڑی بات ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. پچھلے سال تک انہیں دنوں میں جب ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ تو 3 دن کا وہ کیمپ تھا جیسے ہماری تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے کہ 3 دن کے لیے نکلتی ہے. تو اس میں ینگ گرلز بھی تھی, کچھ بڑی عمر کی بھی خواتین تھی. تو ہم لوگ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا, لیکن جو آنٹی ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آئی وہ کانپ رہی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے. تو ہم لوگ بہت حیران ہوئے کیونکہ ہم دو ہی لوگ تھے, میرے ساتھ میری کزن بھی تھی. تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے, پھر کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کے پیرنٹس سے ڈر لگ رہا ہے, کچھ ہو تو نہیں جائے گا اس طرح. پھر ہم لوگوں نے انہیں ریلیکس کیا کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اتر گئے تو ان کا لیکچر ہو رہا تھا اور 3 دن انہوں نے بہت محنت سے پڑھا اور ان کی ٹیچر انہیں گائیڈ کرتی رہی کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے وقف کرنا ہے اور آپ نے کیسے اس چیز کو پھیلانا ہے. اس چیز سے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آخری دن جب ان کا کیمپ ختم ہو رہا تھا تو وہ سب لوگ بیٹھے اور ان کی جو ٹیچر تھی وہ ایک ایک کو بلا رہی تھی. تو انہوں نے وہ سب آ کر باری باری کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے نام کے جلال کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر رہی ہوں. تو مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ صرف 3 دن کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور اب اپنی زندگی وقف کر رہے ہیں, اور ان میں سے صرف ایک لڑکی تھی جنہوں نے نہیں کہا تھا, باقی سب لوگوں نے باری باری آ کے کہا تھا. جو بڑی عمر کی خواتین تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ اب کے بعد جو ہماری باقی زندگی ہے اس کو ہم اللہ کے نام کے جلال کے لیے استعمال کریں گے اور اس کو وقف کریں گے. پھر انہوں نے ہمیں بھی بلایا, پہلے میری کزن گئی اور انہوں نے پھر ان کو وہی آیت سنائی جو آپ قرآن مجید میں آگے پڑھیں گے کہ یا اہل الکتاب بھی, کہ آؤ اے اہل کتاب جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کلمہ مشترک ہے ہم اس پہ بات کریں. پھر انہوں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی, پھر انہوں نے مجھے بھی بلایا. تو قرآن مجید میں ہم آگے پڑھیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو مجھے اس وقت وہی آیت, کیونکہ وہ زندگی اپنی وقف کر رہے تھے, تو مجھے وہی آیت یاد آ گئی اور میں نے کہا کہ جیسے آپ لوگ اپنی زندگی وقف کر رہے ہیں اسی طرح قرآن میں ایک آیت ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. تو جیسے آپ لوگ ہیں اسی طرح ہم بھی بکے ہوئے لوگ ہیں اور ہماری زندگیوں کا بھی سودا ہو چکا ہے. اور بس پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دعائیں کی اور پھر وہ کیمپ ختم ہو گیا تھا.
تو بہرحال یہ چونکہ ان آنکھوں دیکھی ایک رداد تھی اس لیے انہیں سے سنوانا ضروری تھا کہ کس طرح دوسرے مذاہب کے پھیلانے والے مرد نہیں خواتین بھی اپنے آپ کو صرف ایک سال نہیں یا چند گھنٹے نہیں پوری پوری زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کے دین میں تو عبادت یہ ہے کہ کوئی شادی نہ کرے. ہم تو خیر اس کی تبلیغ نہیں کرتے اور ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لڑکی اس طرح اپنے آپ کو وقف کرے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک زندہ مثالیں قائم کی جائیں کہ شوہر بھی ہوں, بچے بھی ہوں, گھر بھی ہوں, اور ان سب کے ساتھ اللہ کے دین کا کام ہو. تو انہوں نے جو عہد کیا اس میں یہ تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گی اور وہ دنیا کا اور کچھ نہیں کریں گے اور وہ اپنی زندگیوں کو مسیحیت کی تبلیغ کے لیے وقف کریں گی. تو اب آپ دیکھیں کہ جو باطل ادیان ہیں اس کے ماننے والے اس طرح اپنی پوری پوری زندگیاں دے ڈالتے ہیں کہ ہم صرف تبلیغ کریں گے اپنے دین کی. اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی کوششوں کو دیکھیں, اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, آگے دوسرا سپارہ شروع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کذالک جعلناکم امتا وسطا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم تمام انسانیت کے سامنے حق کا پیغام رکھو. تو جن کے پاس یہ ٹروتھ ہے, حق ہے, قرآن ہے, بغیر تبدیل ہوئی کتاب ہے, ان کا حال کیا ہے کہ وہ اسے لے کر بند کر کے غلافوں میں بیٹھے ہیں, خود بھی نہیں پڑھتے, خود بھی نہیں کھولتے. کہاں یہ کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. اور جن کے پاس کچھ نہیں بیچاروں کے پاس, وہ اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں کہ اس باطل پیغام کو آگے پہنچائیں. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ بات میں یہ کر رہی تھی کہ دنیا میں کرنے کے بہت سے کام ہیں اور لوگ بے شمار کاموں میں محنت کر رہے ہیں. آپ جیسی بہت سی خواتین 9 to 5 جابز کرتی ہیں مختلف اداروں میں, کرتی ہیں نا, ان کے بھی بچے ہیں, گھر ہیں, سب کچھ. وہ نہ تھکنے کی شکایت کرتی ہیں, نہ کسی اور مشکل کی, نہ ٹرانسپورٹ کی, نہ کسی اور چیز, کیونکہ چند پیسے ملتے ہیں, ان پیسوں کی خاطر سب غم بھول جاتے ہیں. لیکن ہم چونکہ تھوڑے پیسے خرچ کر کے یہاں پہنچتے ہیں, تھوڑی قربانی کرتے ہیں, اور اس پر ہمارا ایمان اور دعویٰ کہ ہمیں اللہ سے جزا بھی ملنے والی ہے. ہم سب سمجھتے ہیں ہمیں جزا ملنے والی ہے, لیکن وہ ایسا کچا سا ایمان ہے کہ پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں, اس لیے روز روتے ہیں کہ ہم مصیبت اپنے گلے ڈال لی ہے اور کس پریشانی میں گرفتار کر لیا ہے, کس نے مشورہ دیا تھا یہ سب ٹینشن لینے کو, اور طرح طرح کے گلے شکوے جو ہیں اپنے آپ سے, رشتہ داروں سے, استادوں سے, ادھر ادھر لوگوں سے جاری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بحثیت قوم ہماری کوئی ڈائریکشن ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے چنا ہوا ہے اپنے دین کا یہ پیغام دے کر کہ تمہیں اسے انسانوں تک پہنچانا ہے. تو بات یہ کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے اسی طرح چنا تھا, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, سب قوموں پہ تمہیں فضیلت دی. کس بات سے؟ اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. مصریوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی نہیں بھیجا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے انڈائریکٹلی بھیجا, نبوت بنی اسرائیل میں آئی, اور حضرت موسیٰ فرعون کے پاس بھیجے گئے. فرعونیوں کے اندر رسول نہیں اٹھا. تو ہاں فرعونی کتنے بھی طاقتور تھے, کتنے ترقی یافتہ تھے, لیکن اس کے باوجود فضیلت کس کو دی گئی؟ بنی اسرائیل کو. حالانکہ یہ غلام قوم تھی, مظلوم تھے, پھر بھی اللہ نے انہیں چنا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار کیے جانے والے کاموں میں سے جو کرنے کا کام ہے, جسے اللہ کی نگاہ میں بڑی وقت ہے, وہ کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اس کے دین کا نمائندہ بن جائے, اس کے دین کا مبلغ بن جائے, لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا بن جائے. پوری کائنات کے بنانے والے کی نظر میں یہ کام سب سے زیادہ فضیلت کا کام ہے. اور اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہوں, فخر محسوس کرتے ہوں, کسی پہ احسان نہ جتاتے ہوں, اور کبھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کے اس احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے عاجزی کے ساتھ جھکے ہی رہتے ہوں کہ یہ صرف اس کا احسان ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے. ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ کام کرتے, ہم تو بہت کمزور سی چیزیں ہیں, کوئی حیثیت ہستی نہیں ہماری. تو بہرحال بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل, تم قدردانی کرو اللہ کی نعمت کی, میں نے تم کو چن لیا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, تمام جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلت عطا کی. اور اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو یاد رکھو, وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے ڈرو, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ کام نہ آئے گا. آج ہم سب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم دنیا کی عیش و عشرت, اس روٹین کی لائف اور اس مزے میں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سارے دین کے پڑھنے پڑھانے سے عاجز آ گئے, تنگ آ گئے, مصیبت میں پڑ گئے, چھوڑ دیں, کوئی نہیں, کسی نے پکڑا ہوا نہیں آپ کو, کسی نے رسی سے اس زنجیر سے باندھا ہوا نہیں, آپ آزاد ہیں. لیکن آزاد ہو کر کتنے دن آزاد رہیں گے؟ کتنے دن یہ آرام رہے گا؟ کتنے دن آپ دنیا میں صبح 10 سے 12 بجے تک سو سکیں گے؟ کیا آپ سوچیں کہ یہاں آنے کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے, کتنے دن سوتے رہیں گے, کتنے دن کھاتے پیتے رہیں گے کہ اس لنچ پہ جانا ہے, اس ڈنر پہ جانا ہے, کتنے دن جا سکیں گے, کتنے دن یہ سب آرام ہوگا, کتنے دن یہ بہاریں ہوں گی؟ آخر تو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے ڈرو, اس دن کی آفات سے بچو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی شخص کسی شخص کو کچھ کام نہ آئے گا, کوئی کسی کو بدلہ نہ دے گا, کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا. وہ سارے لوگ جو ہماری تعریفیں کر کے جھوٹی ہمیں برغلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں, کہ ہائے تم کتنی اچھی لگتی تھی, کتنی فریش لگتی تمہاری جب تم یہ سب نہیں کرتی تھی, کیا ہو گیا ہے تمہیں, تمہارا تو رنگ ہی پیلا ہو گیا, تمہاری تو ہوائیاں ہی اڑی ہوئی نظر آتی ہیں, تم تو بیمار دکھائی دینے لگ گئی ہو. لیکن اس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا, یہ سب ہماری بڑی کیئر کرنے والے, ہمارا بڑا خیال رکھنے والے, ہم پہ ترس کھانے والے, اس دن کہیں دکھائی بھی نہ دیں گے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی چھوٹی سی چیز بھی کسی کو نہ دے سکے گا وہاں. ولا یقبل منها عدل، نہ کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. لا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، کوئی سفارش بھی نہیں سنی جائے گی. ولا هم ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو جب حال یہ ہے تو ابھی کچھ کرنے کا وقت ہے اور کرنا ہے، انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر بھی، بحیثیت انسان اور مسلمان کے بھی، بحیثیت قوم کے بھی.